السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. امام امت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کا سالانہ یوم آپ تمام پیروانی حق و پیروان راہ ولایت اور تمام امت مسلمہ کو تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس علمی مرکز میں اور اسلامی دانشگاہ میں اہل علم و دانش طلاب عزیز و اساتذہ اور پیروان راہ امام خمینی اس نورانی محفل میں مجھ جیسے طالب علم کو شرف حضور نصیب ہوا ہے. اگرچہ ماحول چندان مناسب نہیں ہے، گرمی ہے اور آپ شاید کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، طولانی گفتگو کی فرصت شاید نہ ہو، امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ کی شناخت اور معرفت آج کے اس دور میں اور جہان اسلام میں ہر پہلے وقت سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت جن مشکلات کا سامنا امت مسلمہ کو ہو رہا ہے اور خصوصاً مملکت خداداد پاکستان اور ملت پاکستان جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور جس بمر میں امت کی کشتی گری ہوئی ہے، اسے نکلنے کے لیے اس عظیم راہبر اور پیشوا کی معرفت ضروری ہے. اس سے مراد امام راحل کا سوانحی خاکہ نہیں ہے کہ جو جرنلسٹک موضوع ہے. عموماً اخباروں میں کالم نگار جب اس سطح کی شخصیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو کچھ پیشہ ورانہ صحافتی جملے یا باتیں جو عموماً ایک دوسرے سے کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، عقیدت و ارادت و احترام کے اظہار کے طور پر، وہ معرفت مراد نہیں ہے. اگرچہ امام راحل جیسی شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی دشوار ہے، میری مراد امام راحل کی فکری شناخت ہے. وہ افکار اور وہ نظریات اور وہ اصول، وہ فہم اور معرفت جو اس عظیم پیشوا کو خدا نے عطا کی اور جن افکار کی بدولت اس عظیم راہبر نے ایک ایسے زمانے میں قرآنی تعلیمات اور الہی تعلیمات کو عملی کر کے دکھایا جب پوری دنیا باور کر چکی تھی، یقین کر چکی تھی کہ عصر دین تمام ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، آئیڈیالوجی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی عظیم امپراتوری کے اندر فراموش شدہ آئیڈیالوجی کو زندہ کر کے، اور وہ بھی قرآنی اور اسلامی آئیڈیالوجی، اس کی مدد سے ایک ملت کو بیدار کر کے، ایک امت کو جگا کے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کی مدد سے طاغوت زمان کو شکست دے کر اسے عقب نشینی پر مجبور کیا اور جھکنے پر مجبور کیا۔ وہ افکار جو 30 سال پہلے ملت ایران کی مشکلات کے حل کا سبب بنی، وہی افکار آج 30 سال بعد عظیم پاکستانی قوم کی نجات کا بھی سبب ہے۔ یہ تنہا ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے، چونکہ ہم لوگ کسی حد تک احساساتی و جذباتی ہیں، ایک عالمی رائے بھی ہمارے بارے میں یہی ہے، اور عالمی رائے نہ بھی ہو تو ہمیں خود، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں، احساساتی اور جذباتی قوم ہیں ہم۔ جذباتی اور احساساتی رد عمل ہم دوسری قوموں سے بہت بہتر طور پر دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے دکھاتے ہیں، اس کے بہت نمونے موجود ہیں۔ لیکن فکری راہوں پہ چلنا، نظریات کا جادہ بنا کر اور اس جادے کو ہموار کر کے اور اس پہ حرکت کرنا، شعور کے تحت اور منظر مقصود تک پہنچنا، اس کے لیے جذبے، احساس، عاطفے کے ساتھ ساتھ صبر، استقامت، مقاومت، حلم، بردباری کی ضرورت ہے۔ امام نے امت مسلمہ کو پورا ایک نقشہ، عملی نقشہ بنا کے پیش کیا۔ وہ پنہان نقشہ جو منابع دین کے اندر صدیوں سے فراموش ہو چکا تھا، جس طرح ہم افسانوں میں اور کہانیوں میں اور خیالی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو گنج کا، خزانے کا، چھپے ہوئے خزانے کا نقشہ مل جاتا ہے۔ بہت ساری کہانیاں بچوں کی اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، پھر اس نقشے کو لے کر دور دراز کی سرزمینوں کے سفر کرتے ہیں لوگ، اور ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب اتفاقات اور حوادث رونما ہوتے ہیں جو ہماری دلچسپی کا سبب بنتے ہیں، ہمارے قوت تخیل کی غذا بنتی ہیں ان سے۔ یہ افسانوی نقشے زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے کی ایک فلم کا سنیریو بن سکتے ہیں، لیکن قرآنی نقشے، الہی نقشے، یہ امتوں کی دنیاوی اور اخروی نجات کا سبب بنتے ہیں، نہ تخیل کا۔ بغیر نقشے کے کوئی قوم کبھی حرکت کر ہی نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی۔ جس قوم کے پاس نقشہ نہ موجود ہو، اس سے دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس سے سیاستدان، سیاسی پارٹیاں، مذہبی رہنما سب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس قوم کی کشتی کو ساحل تک کوئی بھی نہیں پہنچاتا۔ پاکستان میں ہم کئی راہوں کو آزما رہے ہیں اور آزما چکے ہیں اور بار بار ان کی ناکامی کو تجربہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر ایک امید باندھی ہوئی ہے ہم نے کہ انہی ناکام راستوں کو بار بار تجربہ کرنے سے شاید کسی وقت کامیابی حاصل ہو جائے۔ ایک محقق کے بقول کہ بیوقوفی اور حماقت کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ راستے جو بار بار تجربے سے ناکام ہو چکے ہیں یا ان کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے، اس امید کے ساتھ ان کو بار بار دہرانا کہ شاید کسی وقت قانون طبیعت بدل جائے، قانون خدا بدل جائے اور انہی ناکام راستوں سے ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ناکام راستوں کے بار بار تجربے بیوقوفی اور حماقت کی علامت ہے۔ ہم بہت سارے طریقے آزما رہے ہیں، چند راہیں جو قوم کے مختلف دھڑے اور طبقے اور افراد اور شخصیات خود بھی مشغول ہیں اور قوم کے بڑے حصے کو بھی اس میں مشغول رکھا ہوا ہے۔ ایک راستہ قوم کی نجات کا، جسے ہم کہتے ہیں تجدد کا راستہ، مغرب نوازی، جس راستے کو برصغیر میں سر سید احمد خان نے متعارف کروایا ہے، اور اس وقت سے مسلمان ابھی تک اس راہ پہ سرمایہ لگا رہے ہیں، انسانی، مالی اور ہر طرح کا سرمایہ اس راہ پہ لگا رہے ہیں کہ اس راہ سے ہمیں نجات ملے گی۔ ایران میں سر سید احمد خان کے معاصر اسی تفکر کے حامل لوگ جیسے مرزا ملکم خان، مرزا تقی خان، یہ وہ لوگ تھے جو شاید آشنا بھی تھے آپس میں، مجھے نہیں معلوم، برطانیہ میں شاید آپس میں آشنا بھی ہوئے تھے یہ، چونکہ بہت زیادہ افکار ان کے ملتے جلتے ہیں آپس میں، نیچرلسٹ۔ جو آئیڈیالوجک طور پر نیچرلسٹ لوگ تھے اور جن کا ایمان یہ تھا کہ جب تک ہم مغربی اصول نہیں اپنا لیتے، مغرب کی طرز زندگی نہیں اپنا لیتے، مغربی اقدار اپنے معاشروں میں منتقل نہیں کر لیتے اور اپنی قوم کو مغربی کلچر کے قالب میں نہیں ڈھال لیتے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ ان لوگوں کا ایمان تھا اور اس پر انہوں نے قوم کو ڈالا۔ اور لوگ بھی آج تک، 100 سال کے قریب ہو چکا ہے یہ راستہ جس پر مسلمان، یعنی برصغیر کے مسلمان، اس پر گامزن ہیں، عمل کر رہے ہیں اور ابھی بھی اسی سے امیدوار ہیں کہ یہی راہ نجات ہے۔ ایک اور راستہ جو جس پر ہم خصوصاً مذہبی طبقہ پاکستان میں اور ہندوستان میں، البتہ باقی دنیا میں بھی ہے لیکن ہم اپنی بات کریں، عمل پیرا ہیں، تنگ نظری، تعصب، وہ چیز جس کے بطن سے، جس دین اور مذہب کے پیٹ سے فرقہ واریت، نفرت، بیزاری نکلتی ہے۔ جس مذہب کا نام امام نے رکھا تھا تحجر، تحجر، تجدد اور تحجر، ان دو حصوں میں امت بٹی ہوئی ہے۔ ایک تجدد کے راستے پر، میں نے جیسے نام لے کے کہا کہ وہ راستہ جو سر سید احمد خان نے دکھایا، عموماً ہمارے ملک میں سر سید احمد خان کو ترقی کا سمبل سمجھا جاتا ہے، نہ مقصود وہ امام ہے مغرب نوازی کے، کہ مغربی اصول زندگی اور مغربی طرز معیشت و معاشرت ہماری نجات کا سبب ہے. اس کے بالکل بالمقابل ایک نظریہ ہے تحجر، جو تجدد نہیں چاہتا، تبدیلی نہیں چاہتا، جس کا اصرار ہے تنگ نظری پر اور تعصب پر. وہ نظریہ جس کا اصرار ہے کہ امت بٹی رہے گروہوں میں اور فرقوں میں اور دھڑوں میں. یہ دو بڑی آفتیں ہیں، تجدد اور تحجر. تحجر قدامت پرستی، واپس گرائی، آئین نو سے ڈرنا، جس کے اندر خرافات ہیں، جس کے اندر عقلانیت نہیں ہے، جس کی بنیاد علمیت نہیں ہے، جس کی بنیاد ظلم و تاریکی ہے. تحجر کی تاریکی اور ظلمت کے اندر تجدد چراغ بن کے نہیں جلا، بلکہ تجدد سائقہ بن کے گرا ہے، آسمانی بجلی بن کے گرا ہے. ایسی امت جس کی افق پر شب کا منظر تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، اس کو اس ظلمت سے نکالنے کے لیے، یعنی تحجر سے نکالنے کے لیے سائقہ تجدد اور برق تجدد گری. تحجر نے جو قصر چھوڑی تھی وہ تجدد نے پوری کر دی. نہ تحجر راہ دین ہے نہ تجدد راہ دین ہے. تجدد سے مراد مغرب نوازی ہے، تجدد سے مراد ترقی نہ لے، اور تحجر سے مراد بھی دینداری نہ لے. اگرچہ ایک نے ترقی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور ایک نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، نہ اس لبادے کے نیچے تجدد و ترقی ہے نہ اس لبادے کے نیچے دین ہے. راہ دین ایک تیسری چیز ہے. اگر شعور نہ ہو، آگہی نہ ہو، اس قسم کا مخمصہ ہمیشہ قوموں کے لیے بنایا جاتا ہے. آپ مجھے جو سعادت ابھی مل رہی ہے اور میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آئندہ کی پاکستان کی، مستقبل کی اور حال کی امیدیں، یعنی نسل حاضر یہاں تشریف فرما ہے، نہ نسل گزشتہ ہے اور نہ مستقبل بعید کی نسل، بلکہ عہد حاضر کی نسل، جس کو آج کی مشکل سمجھنا بہت ضروری ہے جس کے لیے، اور اس نسل سے فرصت خطاب ہے جس کے ہاتھ میں اس مشکل کی حل کی چابی ہے. یہ نسل امانت دار ہے، امین ہے، ہم امین ہیں. امانت اور امین کے مقابلے میں خائن و خیانتکار ہے. خائن یعنی جو امانت دار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خیانتکار ہے، خیانت کی ہے اس نے. امانت کے تین مرحلے ہیں، ہمیں ایک مرحلہ معلوم ہے، بتایا گیا ہے ہمارے اساتید نے، بزرگوں نے، دینی رہنماؤں نے، پیشواؤں نے، معلمین نے ہمیں ایک مرتبہ سکھایا ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی آپ کو امانت سونپے اور وہ امانت ہم نہ لوٹائیں تو یہ خیانت ہے، وہ امانت لے کے ضائع کر دیں، ہم وہ امانت لے کے اس کو قبضہ کر لیں اس پر، یہ خیانت ہے. امانت اس چیز کو کہتے ہیں، توجہ فرمائے، اہل علم ہے، مشکل نہیں ہے آپ کے لیے یہ باتیں، میں خود بھی ایک طالب علم ہوں اور اہل علم سے سعادت نصیب ہوئی گفتگو کرنے کی. امانت کا مطلب وہ چیز ہے جس کو امان چاہیے ہو، اگر اس کو امان نہ دی جائے ضائع ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی، اس کو امانت کہتے ہیں. اگر یہ گلاس نہ سنبھالا جائے، امان نہ دی جائے اس کو، خطروں سے نہ بچایا جائے اس کو، تصادمات اور تصادفات سے نہ بچایا جائے اس کو، چوروں کے ہاتھوں سے نہ بچایا جائے اس کو، بچوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا جائے اس کو، مکھیوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا جائے اس کو، گندگی اور غلاظت سے نہ بچایا جائے اس کو، ضائع ہو جائے گا. بس اس کو امان کی ضرورت ہے، یعنی اس کو امنیت کی ضرورت ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں جس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. امانت امان سے ہے، ایمان بھی امان سے ہے، ایمان اور امانت دونوں کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے، ایک ہی الفاظ کے بھی خاندان ہیں، جیسے ہمارے خاندان ہیں، ایک ہی خاندان کے دو لفظ ہیں، ایمان اور امانت. اور بھی ہیں، صرف دو اشارہ ہو رہا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر انسان کے اندر وہ روح پیدا ہو امانت داری کی، اس وقت ایمان بھی انسان کے اندر آتا ہے. اگر امانت داری کی روح نہ آئے ایمان بھی نہیں آتا. امانت اور ایمان ایک ساتھ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ ایک گھر سے یا دل سے نکل جاتے ہیں. جس دل میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے. ایمان یعنی اپنے آپ کو امان میں قرار دینا، اپنے آپ کو امنیت دینا، اپنے آپ کو سیکیور کرنا. کس سے؟ عذاب آخرت سے. سادہ سی بات کریں، جہنم سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا نام ایمان ہے. امانت یعنی وہ چیزیں جو ضائع ہو سکتی ہیں، جنہیں اگر نہ سنبھالا دیا جائے، تحفظ نہ دیا جائے، ضائع ہو جائیں گی، ان کو امانت کہتے ہیں. اور خداوند تبارک و تعالی نے انسانی کرامتیں اور انسانی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے انسان کو امانت کا لقب دیا، کہ انسان امین خدا ہے. خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. انکار کر دیا، امانت خدا اٹھانے سے انکار کر دیا. فاشفقن منها، ڈر گئے وہ، سہم گئے، سہمنے کے بات بھی تھی. فحملها الانسان، یہ امانت بڑھ کر انسان نے اٹھا لی. فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز اس نے اپنے دوش پہ لے لی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ہے رسول امین. مکہ میں حضرت کو ان القابات سے نہیں جانا جاتا تھا جنہیں آج ہم یاد کرتے ہیں. مکہ میں رسول اللہ کو صرف لقب امین سے جانا جاتا تھا، یعنی حضرت کا نام ہی امین تھا، محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دشمن بھی اگر امانت رکھنی ہوتی تھی رسول اللہ کے پاس آ کر رکھتے، امین کے نام سے شہرت تھی. اگر کسی سے پوچھے مجھے امین سے ملنا ہے تو وہ سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں لے آتے اس کو، کیونکہ امین ایک ہی ہے بس، جبرائیل امین و امت امین، پیروکار امین. اسلام کا مقصد، دین کا مقصد روح دین ہم سے فقط ظاہری عبادتیں کروانا نہیں ہے، ظاہری اعمال کروانا نہیں ہے، یہ دین کا ظاہری حصہ ہے. روح دین انسان کو امین بنانا ہے، امین خدا بنانا ہے، پرورش دے، اتنا پروان چڑھائے، اتنا بالغ ہو جائے انسان کہ اللہ کی امانتیں اپنے دوش پہ لے لے اور اللہ کی امانتوں کو اپنی منزل تک پہنچائے. امین بننے کے لیے اتنا شعور اور فہم اور فراست کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو تحفظ کی محتاج ہیں ان کو تحفظ دے انسان، جن کی دفاع کی ضرورت ہے ان کا دفاع کرے انسان، جن کو امان دینے کی ضرورت ہے ان کو امان دے انسان. پہلے وہ مطالعہ کرے کون سی چیزیں ہیں جو میری محتاج ہیں، میری امان کی محتاج ہیں، اگر میں نے امان نہ دی یہ چیز ضائع ہو جائے گی. ہم امانت دار اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے رکھ دیں اور وہ لوٹا دے، نہ. دین کی اصطلاح میں، دین کے نقطۂ نگاہ سے امانت یہ نہیں ہے. امانت امین، پہلا مرحلہ امین کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے، دھوپ پہ ضائع ہو رہی ہے، بارش میں ضائع ہو رہی ہے، سڑک پہ ضائع ہو رہی ہے، گھر میں ضائع ہو رہی ہے، کوئی قومی امانت، اجتماعی امانت، دینی امانت اگر یہ پڑی ہوئی ہے اور یہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے اس کے قریب سے گزر جاتا ہے، دین کی اصطلاح میں یہ خائن ہے، یہ امین نہیں ہے. یعنی لا تعلق، کہ مجھے کیا، اس کو دین امین نہیں کہتا، یہ خیانتکار انسان ہے. ہمیں جو دین بتایا گیا، سکھایا گیا، ایک تحجر کے نام پر اور ایک تجدد کے نام پر، یہ دونوں لا تعلقی کے دین ہیں. آپ نے سنا یہیں پر جو پاکستان کی نجات اور قوم کی نجات کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ رہے تھے، انہوں نے قوم کو راستہ کیا سکھایا کہ تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو، یعنی خائن، خیانتکار، تو آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی گزار، اپنی معیشت کا انتظام کر، اپنی معاش کا انتظام کر، تجھے ان چیزوں سے کیا سروکار، تجھے ان مسائل سے کیا سروکار. کیا نہیں کہا گیا یہاں پر کہ آپ کو فلسطینیوں کا کیا درد ہے، آپ فلسطینیوں غزہ کے لیے کیوں شور مچاتے ہو، آپ کا مسئلہ عربی مسئلہ ہے، عربی میں مسئلہ نہیں ہے، خود ایک ملک کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، خود حل کر لیں گے، پاکستان میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہاں پر جوانوں نے اس کا احتجاج کیا، پولیس افسر نے آ کر یہاں اسلام آباد میں ان سے کہا کہ کوئٹہ میں ہوا ہے، آپ پنجاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیپٹل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب فلسطین سے لا تعلقی اختیار کریں گے تو پھر کوئٹہ ہو، بلوچستان ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، اور ان سب سے لا تعلقی اختیار کرنا پڑے گی. آپ کو اپنے پڑوسی سے بھی لا تعلقی اختیار کرنا پڑے گی، یہ خیانت ہے. جب ایک قوم کو اس کا سیاستدان بھی، اس کا مذہبی رہنما بھی، اس کا سیاسی پیشوا اور مذہبی پیشوا دونوں مل کر خائن بنا رہے ہوں جس قوم کو، پھر اس خیانتکار قوم کے بارے میں شکوہ بھی ہو، روز اخباروں میں لکھے کہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے، اتنا فساد ہو چکا ہے، اتنی بدعنوانی عام ہو چکی ہے، پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ نے خود راستہ ہی خیانتوں کا بتایا ہے ان کو. پاکستان خائنین نے نہیں بنایا تھا، امانت داروں نے بنایا تھا. اور اس روح امانت کا مبلغ علامہ اقبال تھے، جس نے امت کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ اگر تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور وہ چیز جو آج ضائع ہونے جا رہی ہے اس کو تحفظ نہ دیا، تم سب کے سب خائن ہو. احساس امانت کیا، اور جس کو امنیت و امان چاہیے تھی انہوں نے امانت دے دی، لیکن ایک ایسے قوم اور ایسی نسل کے سپرد کر دی جس کے اندر شعور نہیں تھا، جس کی روح دو چیزوں نے مار دی، تجدد اور تحجر نے مار دی. ایک بے دینی کا راستہ اور ایک دینداری کا راستہ ہے، لیکن یہ دینداری وہی ہے جس کا نتیجہ بے دینی کے ساتھ ایک جیسا نکلتا ہے. وہ خانقاہیت اور سیکولرزم جو دونوں انسان کو کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی دین کا کوئی تعلق سیاست و عملی زندگی سے نہیں ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے. اگرچہ ایک دین کی زبان بول رہا ہے، ایک سیکولرزم کی زبان بول رہا ہے، لا دینیت کی زبان بول رہا ہے. بس امانت کا پہلا مرتبہ وہ امور، وہ مسائل، وہ موضوعات، وہ اقدامات جن کو امان کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے، بڑھ کر ان کو تحفظ دینا، یہ امانت ہے. اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. جو شخص بے شک عبادتیں کر رہا ہو، بے شک نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، عمرے کر رہا ہو، صدقہ و خیرات دے رہا ہو، سجدوں سے اس کی پیشانی پہ گٹے بن گئے ہوں، لیکن اگر ایک دن بھی اس کی زندگی کا ایسے گزرے کہ مسلمانوں سے متعلقہ مسائل اور امور میں وہ قدم نہ اٹھائے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ خائن ہے. دوسرا مرحلہ امانت کا، پہلا مرحلہ امانت کا یعنی امانت اٹھانا، اپنے ذمہ لینا، دوسرا مرحلہ اس کو بچانا، خطروں سے اور دشمنوں سے بچانا، اور اس کو اس کے اہل تک محفوظ رکھنا اپنے پاس. تیسرا مرحلہ اس امانت کو ادا کرنا، جو اس کا اہل ہے اس کے حوالے کر دینا. امام راحل نے جو دین زندہ کیا، فراموش شدہ دین، وہ دین جو دفن ہو چکا تھا، وہ دین خرافات کے نیچے، بدعتوں کے نیچے، افسانوں کے نیچے، تحجر کے نیچے و تجدد کے نیچے جو دین دبا ہوا تھا، اس دین کو نکال کر بتایا، اور اس دین میں یہ ان کو بتایا کہ یہ انقلاب، یہ امانت ہے تمہارے پاس، امانت خدا ہے. امام نے فرمایا تھا کہ مبادا یہ امانت نااہل کے ہاتھ میں چلی جائے، نامحرم کے ہاتھ میں چلی جائے. اس قوم کو خبردار کیا، امین بنایا، درس امانت سکھایا اس کو. آج ہم وارث ہیں بہت سارے مالات اور مسائل کے، اور ہمارے پاس امانت ہے بہت بڑی جس کو اپنے ذمہ لینا ہے. ہم نے پہلا مرحلہ امانت کا، ہم وہ امین نہیں ہیں جنہوں نے امانت دوش پہ لے لی ہے اور اس کو لے کر محفوظ رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اہل تک پہنچائیں. ہم وہ امین ہیں جو ابھی آمادہ ہو رہے ہیں کہ ایک امانت اپنے ذمہ لے لیں، ایک امانت اپنے دوش پہ لے لیں، ایک امانت اپنے سر لے لیں، ایک امانت کا ذمہ سنبھال لیں. ہم کسی چیز کو امان دینے کی ذمہ داری ہم سنبھال لیں. یہ مملکت امانت داروں کی منتظر ہے، امینوں کی منتظر ہے. خیانتکاروں نے آج تک یہ حشر کیا اس کا، خیانتوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا آج اس ملک کی کیا صورتحال ہے. کچھ بھی محفوظ نہیں یہاں خیانتوں کے نتیجے میں. امام نے آ کر ان لوگوں کو تحجر سے بھی نکالا اور تجدد کے سراب سے بھی باہر نکالا. میں اگر تشبیہ کروں تحجر اور تجدد کو، تحجر جوہر ہے، دلدل ہے کہ جس میں انسان دھستا چلا جاتا ہے، مقدس دلدل ہے، مقدس دلدل. تحجر مقدس دلدل ہے. بعض ہوتے ہیں پیر ایسے لوگ جو کوئی غلاظت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بے شعور لوگوں سے آ کر ان کو کہتے ہیں یہ تم ملو ٹھیک ہو جاؤ گے، غلاظت کیچڑ لے کے بیٹھا ہو نالی سے گٹر سے اٹھا کے کیچڑ. ہیں اس قسم کے شعبدہ باز بہت ہیں. دلدل، ایک ایسی زمین جس کے نیچے کوئی استحکام نہیں ہوتا، اگر انسان اس پہ قدم رکھے دھستا ہی چلا جاتا ہے. یہ کبھی تقدس کا رنگ بھی اس پہ چڑھ جاتا ہے. جب مقدس ہو جائے دلدل، سب کچھ شوق ہوتا ہے اس میں چھلانگ لگانے کا، تاکہ میں چھلانگ لگوں اور جنت جاؤں. مقدس دلدل، مقدس کیچڑ، مقدس لجن اپنے اوپر معلوم ہے، تاکہ بڑا دیندار نظر آؤں. یہ دلدل ہے. اور تجدد سراب ہے، سراب. معلوم نہیں ابھی اردو متروک ہو گئی ہے پاکستان میں، یہ الفاظ واضح ہو رہے ہیں عزیزوں پر یا نہیں ہو رہے. سراب، آج کل موسم ہے سراب کا، گرمی. اگر آپ سڑک پہ، روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا دور دیکھیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے. تشنا ہو تو اور زیادہ، پیاس لگی ہوئی تو اور مزید نظر تیز ہو جاتی ہے آدمی کی، پانی نظر آتا ہے کہ بڑا چشمہ ہے اور گویا ایک سمندر ہے ٹھانٹے مارتا ہوا، اور جی کرتا ہے اس میں نہانے کو انسان کا. یہ سراب ہے، یعنی تمازت میں، شدید دھوپ کی تمازت میں یہ تخیل ہے انسان کا، باہر کچھ بھی نہیں ہوتا. سراب انسان کے اندر ہوتا ہے تخیل میں، یعنی وہاں پر جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ وہاں نظر نہیں آ رہا، اپنے تخیل میں نظر آ رہا ہے. میں اس کو سراب سمجھ، پانی سمجھ کے جاتا ہوں اس کے پیچھے. یہ قوم دلدل سے نکلتی ہے، سراب کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتی ہے. کیسے نجات پائے؟ یا مقدس دلدل میں لت پت ہوتی رہتی ہے، الجھی رہتی ہے، یا اگر دلدل سے نکلے تو سراب کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے. اگر دو جماعتیں کوئی پڑ جائے اس ملک میں، وہ سراب کے پیچھے چلا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے دلدل سے نجات مل گئی، اور سمجھتا ہے میں بڑا انٹلیکچل ہو گیا ہوں، یعنی اب میں سراب پرست ہوں، سرابی ہو گیا ہوں. تعلیم یافتہ ہونے کی علامت، یعنی سراب کے پیچھے دوڑو. امام نے امت کو دلدل سے نکالا، سراب سے بھی بچایا، اس مقدس دلدل سے نکالا کہ یہ نہیں ہے دین، اور یہ بھی نہیں ہے ترقی کا راستہ جسے تجدد کے نام پر پیش کر رہے ہیں. نجات کا راستہ امانت کا راستہ ہے. دیکھو کون کون سی امانتیں تمہاری منتظر پڑی ہوئی ہیں، کون کون سی چیزیں تمہاری منتظر ہیں. ممکن ہے ایک پوری مملکت تمہاری منتظر ہو، ایک پوری قوم تمہاری منتظر ہو، ایک قوم کی تقدیر تمہاری منتظر ہو. اقبال کے بقول کہ معمار حرم، آپ معمار حرم ہو، معمار حرم. بے تعمیر حرم خیز، حرم کی تعمیر کے لیے اٹھو قیام کرو. یہ وطن تمہارا حرم ہے، یہ ملت تمہاری حرم ہے، اس کی آبرو تمہارا حرم ہے، اس کی عزت و سرفرازی تمہارا حرم ہے. دین کے نام پر مقدس دلدل میں الجھے ہوئے نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، قتل و غارت اور خون ریزی، دہشت گردی، جس سے نہ مسجد محفوظ، نہ عبادت گاہ محفوظ، نہ مسلمان محفوظ، نہ شیعہ محفوظ، نہ سنی محفوظ، نہ حکومت محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہیں اس ملک. کن لوگوں کا شاخصانہ ہے؟ دو قسم کے لوگوں کا جب آپس میں ملاپ ہوا، ایک اس مقدس دلدل میں جو لتڑے ہوئے تھے، اور ایک جو سراب پڑھ کے آئے تھے. جو سراب پڑھ کے آئے تھے، دونوں نے مل کر یہ حالت بنائی. اس لیے نجات کا راستہ اس بزرگوار راہبر کے راستے کو سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا ہے. یہ وہ راستہ ہے جس کا تجربہ ہو چکا ہے, جس کا امتحان ہو چکا ہے, جس کو ساری دنیا دیکھ چکی ہے اپنی آنکھوں سے. اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. جس طرح قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کرواتے ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی, شک کی گنجائش نہیں ہے اس کتاب کے اندر. اپنی آنکھیں کھولو, اپنی بصیرت بڑھاؤ, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے, چونکہ تجربہ شدہ اور تجربے کے قابل ہے یہ چیز. امام راحل نے جو راستہ پوری امت کے سامنے رکھا, لا ریب فی راستہ ہے, لا ریب فی, کیونکہ تجربہ ہو چکا ہے, امتحان ہو چکا ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ 31 سال سے کامیابی کے بعد, 31 سال, اس کے اندر 15 سال بڑھا لیں جو کامیابی تک پہنچنے کا سفر تھا, یعنی 46 سالہ راستہ جس کے 15 سال لگے دلدل سے نکلنے میں, طاغوت کو سرنگون کرنے میں, قرآن کے نفاذ میں, امت کی بیداری میں, اور 31 سال اس پر استقامت میں لگے. کون سے 31 سال؟ یہ وہ 31 سال نہیں ہے کہ دنیا اپنے کام سے کام رکھی ہو اور انہیں چھوڑا ہوا ہو کہ تمہارا جو جی میں آئے کرو, نہ, یہ وہ 31 سال ہیں کہ جس کے ہر روز 31 فتنے کھڑے ہوئے ہیں, 31 منصوبے بنے ہیں, جس کو ختم کرنے کے لیے ہر روز ایک طوفان مچایا, جس نظام کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا ملی ہے, جس کے خلاف ایک جنگ احزاب نہیں, جس کے خلاف ابھی تک 5 جنگ احزاب لڑی جا چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا نہیں سیکھنے کا کہ اس راہ کے اندر اتنی قیمت نہیں کہ اس کو پڑھا جائے؟ کیا سرابوں میں اتنی قیمت ہے؟ سراب اتنے خوشنما ہیں, سراب اتنے حسین و زیبا ہیں کہ ان کے لیے تو ہم عمریں و نسلیں اپنی قربان کر دیں اور کچھ بھی نہ نکلے, لیکن اگر ایک حقیقت سورج کی طرح چمک رہی ہو اور 31 سال سے اپنی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہو, کیا اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ ہم ایک دفعہ اس پہ غور کر لیں, ہم ایک دفعہ اس کو آزما لیں اپنے اندر؟ سرابوں جتنی اہمیت تو دیں کم از کم اس انقلاب کو. وہ راستہ جو 31 سال سے اسی طرح پہاڑ کی طرح, جس کا کوئی حامی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کی, البتہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, سیاست بازوں کی بات کر رہا ہوں, تباغیت کی بات کر رہا ہوں, حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. ان حکومتوں میں, ان طاغوتوں میں کوئی بھی نہیں, نہ وہ طاغوت جو نام نہاد مسلمان ممالک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور مسلمان امتوں پر ٹھونسے گئے ہیں مورے, اور نہ وہ تواغیت جو پرچوں میں طاغوت لے کر آج پوری دنیا پر چڑھ دوڑے ہیں, ان میں سے کوئی بھی حامی نہیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے, تم خدا کی راہ کو زندہ کرو, خدا کا راستہ تمہیں بچا لے گا, اور اس طرح سے بچائے گا, بابر کرو, قرآن کو بابر کرو, قرآن پہ ایمان لے آؤ. ایمان, قرآن خود کہتا ہے, گواہی دیتا ہے کہ رسول کیوں کامیاب ہوئے, اس لیے کہ رسول کا ایمان تھا قرآن پر. آمن الرسول بما انزل الیہ, رسول کا ایمان تھا جو کچھ اس پر نازل ہوا تھا. رسول کے پاس قرآن ہماری طرح نہیں تھا صرف ایک تلاوت کی اور ثواب کی کتاب, کہ رسول اللہ کو جب بھی ثواب کی خواہش ہو پڑھ کے کھول کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ثواب حاصل کر لیں. یہ قرآن منشور رسول تھا، وہ منشور رسالت تھا، اور رسول کو ایمان تھا 100% اس قرآن کے اوپر. اس قرآن کو باور کریں. قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم راہ خدا کو زندہ کرو، خدا کا راستہ تمہیں زندہ کر دے گا، اس طرح زندہ کرے گا کہ موت کے بعد بھی تم زندہ رہو گے. خدا کے راہ کی یہ خصوصیت ہے. لیکن سرابوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر تم زندہ سانس لے بھی رہے ہو تو بھی زندوں میں شمار نہیں ہوں گے، مردوں میں شمار ہوں گے. بہت بڑی امانتیں عزیزان ہماری منتظر ہیں، آپ کی منتظر ہیں. اے معمار حرم، اپنے حرم کو پہچان. یہ وطن تیرا حرم ہے، یہ ملت تیرا حرم ہے، یہ دین تیرا حرم ہے، یہ قوم تیرا حرم ہے، یہ ناموس تیری حرم ہے، اس کی عزت تیرا حرم ہے. اس حرم کو بچا، اس حرم کو تعمیر نو کر. یہ حرم ڈاکوؤں اور چوروں کے قبضے میں آ گیا ہے، یہ حرم جس کا حجاب پارا پارا کر دیا گیا ہے، یہ حرم جس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس حرم کی حرمت کو لوٹا. عزیزان آپ کا کام دو مضمون پڑھ کے اور اچھی سی ملازمت کسی پرائیویٹ کمپنی یا گورنمنٹ کمپنی میں نہیں ہے. یہ مقام انسانی نہیں ہے، یہ شان انسان نہیں ہے. خدا نے آپ کو ملازمت جہان کے لیے پیدا نہیں کیا، امامت جہان کے لیے پیدا کیا ہے. سبق امامت پڑھیں، ابھی ہمیں سبق ملازمت پڑھایا جا رہا ہے، مگر وہی معمار حرم، یہ حرم پاکستان جس نے تعمیر کیا تھا، اس معمار حرم کا نہیں کہنا تھا کہ میں تجھے سبق بتاتا ہوں، سلیبس بتاتا ہوں، نصاب بتاتا ہوں. اے طالب علم اس قوم کا، اے معمار حرم، کون سا سبق پڑھ؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو درس امامت پڑھ، امامت کا سلیبس وہ نہیں ہے جو نام نہاد دینی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی امامت کا سلیبس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دستار امامت باندھ لیتا ہے، لیکن حقیقت میں پیچھے کھڑے ہوئے کا ملازم ہوتا ہے، جو پیچھے اس کے صف باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا ملازم ہے، ان کا پیڈ ہے. یہ مکتب وہ درس نہیں پڑھا رہا جو معمار حرم کو پڑھانا چاہیے. اقبال کا شکوہ یہی تھا دینی مراکز اور علمی مراکز اور یونیورسٹیوں اور کالجوں سے. گلا ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، ان تعلیمی مراکز کے خداوندوں سے مجھے گلا ہے، شکوہ ہے. کیا شکوہ ہے؟ کہ یہ شاہین کے بچوں کو خاک بازی کا درس دیتے ہیں، یہ اپنا سلیبس نہیں پڑھاتے ان کو، یہ امامت کا درس نہیں دیتے ان کو، ملازمت کا درس دیتے ہیں. معمار حرم راہ خمینی، عزیزان خمینی کوئی دیوتا نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. جذباتی قوموں کے اندر یہ مشکل ہے کہ ان کو رہبر نہیں دیوتا چاہیے ہوتا ہے. دیوتا، ہم ہندی تہذیب کے وارث ہیں، ہندوستانی تہذیب رہبروں کی تہذیب نہیں ہے، دیوتاؤں کی تہذیب ہے. دیوتا یعنی وہ جس کی پوجا کی جائے، وہ جس کی تقدیس کی جائے، وہ جس کو سجدے کیے جائیں، وہ جس کے نعرے لگائے جائیں، وہ جس کا بھرم لیا جائے، وہ جس کا نام جپتے رہیں. لیکن نہ، خمینی دیوتا نہیں ہے، خمینی راہبر ہے. خمینی کو پجاری نہیں، خمینی کو پیرو چاہیے. راہ خمینی کو پیرو چاہیے، فالوور چاہیے. اسطورہ نہیں ہے، راہبر ہے، اسوہ ہے. دیوتا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دیوتا کا کوئی مکتب نہیں ہوتا، دیوتا کی شخصیت سب کچھ ہوتی ہے، سارا تلسم اس کی شخصیت ہوتا ہے، اور وہ شخصیت بھی جو افسانوی ہوتی ہے. خمینی افسانہ نہیں ہے، خمینی حقیقت ہے، اور حقیقت ہمیشہ جاوید ہے. ایک ایسی حقیقت جو ابد الآباد تک جاری ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو اقبال نے جس کو کہا تھا روح شرق. اقبال کا فرمانا تھا کہ روح مشرق سرگردان ہے، اپنے قالب اور بدن کی تلاش میں ہے، اپنے بدن کی تلاش میں ہے یہ روح شرق. عزیزان، خمینی مبارزے کا نام ہے، قیام کا نام ہے، عزت کا نام ہے، سرفرازی کا نام ہے، امانت داری کا نام ہے، امامت کا نام ہے. یہ روح اپنے بدن کی تلاش میں ہے، اور ہمیشہ راہبروں کی روح امتوں کے قالب میں جاتی ہے. راہبروں کی روح امتیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، راہبروں کے روح کو امتیں جاری رکھتی ہیں. راہبر امتوں کو شیرخوار بچے کی طرح نہیں پالتے کہ جن کو بٹھا کے چلو سے دودھ پلائیں. نا، راہبر وہ نہیں ہوتے جو ہمیشہ بچے کو نپل پلاتے رہیں. راہبر وہ نہیں ہوتے جو ہاتھ تھام کے اس کو آخر تک لے جائیں. نا، راہبر نہیں ہوتے وہ. راہبر امتوں کو فقط راستے دکھاتے ہیں، چل کے دکھاتے ہیں، اسوہ قائم کرتے ہیں. وہ راستے بعد میں امتوں کو خود طے کرنا ہوتے ہیں. یہ راستہ طے کرنے کے قابل ہے، اور آج امتیں یہ راستہ طے کر رہی ہیں. آج شیعہ نے بھی اور سنی نے بھی یہ راستہ تلاش کر لیا. وہ شیعہ جس کو خمینی کا راستہ مل گیا وہ حزب اللہ ہے. خمینی حزب اللہ کا دیوتا نہیں ہے، حزب اللہ کا راہبر ہے، امام. اس عظیم راہبر کو پہچانا اور اس کی راہ کو فالو کیا حماس ہے. آپ توجہ کریں، کل جو جنایت اسرائیل نے انجام دی، جو ظلم کیا، جس پہ ہم اپنا فریضہ صرف ایک ریلی نکالنا سمجھتے ہیں، بس جذباتی ہے نا، ایک جوش اٹھتا ہے، ریلی نکال کے جوش ٹھنڈا کر کے پھر سمجھتے ہیں ہم نے جو وظیفہ تھا وہ سارا ادا کر دیا. لیکن یہ لوگ جن میں اکثریت غیر مسلم تھے، 600 کے قریب، کوئی یوران سے، کوئی سویڈن سے، کوئی سویس سے، کوئی کہاں سے، یہ لوگ آئے اور انہیں معلوم تھا کہ ہم اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، خونخاروں کی طرف جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ مسلمان بھی نہیں تھے. غزہ کا المیہ سمجھا انہوں نے، درد تھا ان لوگوں کے دل میں، کشتیاں سامان کی بھری، کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئے، این جی اوز افراد نکلے اور آئے فلسطین اور غزہ کے بارڈر تک پہنچے اور ان کو وہاں شہید کر دیا گیا، باقیوں کو اسیر بنا لیا گیا. اب یہ واقعہ ہمیں دکھ دیتا ہے، لیکن یہ واقعہ اپنے اندر ایک پیغام بھی رکھتا ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ جن لوگوں کا محاصرہ چھڑانے کے لیے گئے ہیں، مظلومین غزہ، فلسطین میں بہت سارے اور بھی علاقے ہیں، آپ جانتے ہیں سب علاقوں سے کہ الفتح اور دوسرے گروپ باقی فلسطین کے، مقبوضہ فلسطین کے اس خود مختار علاقے میں ہیں، اور غزہ سارا حماس کے کنٹرول میں ہے. صرف غزہ کا محاصرہ ہے بس، باقی فلسطین کے کسی ایریا کا کوئی محاصرہ نہیں ہے. اس محاصرے میں مسلمان بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، صہیونسٹ بھی شامل ہیں. ایک طرف سے اس محاصرے میں بڑا حصہ مصر ہے، مصر کی حکومت، نہ مصر کے عوام اور مسلمان، اردن کی حکومت اس محاصرے میں شامل ہیں، محاصرہ کرنے میں، اور ایک طرف صہیونسٹ. تمام زمینی، زیر زمینی، ہوائی راستے بند کیے ہوئے ان پر، صرف آکسیجن غزہ پہنچنے کی اجازت ہے، کچھ اور نہیں پہنچ رہا. اب توجہ فرمائیں، یہ کون لوگ ہیں غزہ کے اندر جن کا 3 سال سے محاصرہ ہے، مکمل محاصرہ، کہ کہیں سے ان کو کچھ بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود ہر روز سے زیادہ ان کے حوصلے بلند سے بلندتر ہوتے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے گھروں میں، ان کی مسجدیں ویران ہیں، اور انہی ویرانوں کے اوپر شامیانے لگا کر وہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں. عزیزان، غزہ میں شیعہ نہیں ہے، اکثریت اہل سنت ہے. یہ یہ کون سا سنی ہے، یہ لبنان میں بیٹھا ہوا کون سا شیعہ ہے، یہ سارے جہان کے شیعوں سے بھی نرالے ہیں، یہ سارے جہان کے سنیوں سے بھی نرالے ہیں، یہ راستہ کہاں سے سیکھا؟ یہ خمینی کبیر کا بتایا ہوا راستہ تھا، یہ عزت کا راستہ ہے۔ یہ راستہ جو قوم اپنا لے اس قوم کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ پاکستان میں شیعہ و سنی اپنے شعور کا ثبوت دیں، ایک دوسرے کے گریبان سے ہاتھ اٹھائیں، ایک دوسرے کی طرف زبان درازی نہ کریں، اپنے نفرت کے احساسات ایک دوسرے کے بارے میں اظہار نہ کریں۔ اس نفرت، یہ نفرت خدا کی امانت ہے تمہارے اندر، یہ نفرت تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اس کو اپنے بھائی کے بارے میں استعمال کرو، یہ نفرت خدا نے رکھی ہے تاکہ اپنے اور دین اور خدا کے دشمن کے بارے میں اظہار کرو۔ اس کا یہ نفرت امانت خدا ہے۔ حماس کے اندر بھی نفرت موجود ہے، حزب اللہ کے اندر بھی نفرت موجود ہے، حزب اللہ کو مجبور کرتے ہیں کہ لبنان کے سنی کے ساتھ لڑے، لیکن سید مقاومت نے کیا فرمایا کہ میری جان جا سکتی ہے لیکن کسی مسلمان کے خلاف میری زبان نہیں چل سکتی، میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا کسی مسلمان کے خلاف۔ لیکن یہی شیعہ جب دیکھتا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملے کا منصوبہ بنایا ہے اور غزہ کے مظلوموں کو، غزہ کے سنی کو، مظلوم سنی کو پائمال کرے گا، سرکوب کرے گا، بڑھ کر اسرائیل کا ایک سپاہی پکڑ لیتا ہے تاکہ اس حملے کا رخ جو غزہ کی طرف ہے اس کا رخ لبنان کی طرف موڑ دے، وہ دکھ اپنی طرف موڑ لیا، اس میزائل کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، اس بارود کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، اس فینٹم طیارے کا رخ اپنی طرف موڑ لیا کہ آؤ آپ زاہیہ کو آ کر بمباری کرو اور اس کو خاک کا ڈھیر بنا دو لیکن غزہ بچ جائے۔ یہ کون سا راستہ، یہ کون سا شعور ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے، یہ دین کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دین مکتب خمینی سے ملتا ہے عزیزان۔ پاکستان کی نجات اسی کے اندر ہے، پاکستان کا سنی و پاکستان کا شیعہ بھی یہ دین سیکھے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری فقط یہ نہیں کہ ہم سال میں ایک دن، کہ وہ بھی متاسفانہ ہماری غلط ذہنیتوں کی وجہ سے، ہماری افسانوی ذہنیتوں کی وجہ سے، ہمارے بھیجا خوف کی وجہ سے، ہمارے اندرونی چور کی وجہ سے، وہ جو ظاہری عقیدت کا ایک دن منانا چاہیے خمینی کبیر کا، وہ بھی فراموش ہے۔ آج الحمدللہ آپ نے اس علمی مرکز کے اندر اتنی باشکو محفل منعقد کر کے اپنی بیداری اور اپنے ضمیر کی بیداری کا ثبوت دیا اور پیغام دیا ہے، اس راہبر کا حق ہے پوری امت پر، کم از کم حق یہ کہ ایک دن اس کی عقیدت و احترام میں ایک دو گھنٹے بیٹھ جائیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں کہ ہم فقط ایک برسی منا لیں اور اس کے اندر تذکرہ ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے، چونکہ اس سے نہ ہم نجات پا سکتے ہیں نہ ہماری قوم نجات پا سکتی ہے۔ ہمیں اس راہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فکر کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سامعین نہیں بنے ہم، محفل عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہے، محفل احیاء افکار ہے، مجلس احیاء افکار ہے، وہ فکر جو آج پاکستان کی ضرورت ہے، وہ فکر جو آج پاکستان کو نجات دے سکتی ہے، وہ فکر جو آج پاکستان کے شیعہ اور سنی کو عزت و آبرو کے منزل پہ پہنچا سکتی ہے، وہ فکر فقط یہی ہے۔ تجدد کا سراب ہمیں تباہ کرے گا، ہلاک کر دے گا، آپ شراب کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اتار دیا, ننگے ہو گئے, اریان ہو گئے, اپنی عزت و آبرو نچھاور کر دی انہوں نے امریکہ کے لیے, اور اس کے نوکر بنے, اس کے پاؤں چاٹے انہوں نے, لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہو رہا ان سے, پھر بھی اب قبروں میں آتا ہے پھر حملہ کرنے والا ہے پاکستان پر, کس جرم میں؟ بھلے ذلت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے, جو قوم ذلت کا راستہ شروع کرے تاغوتوں اور ظالموں کے سامنے ذلت دکھانے سے ظالموں کے دل نرم نہیں ہوتے اور سخت ہوتے ہیں, اور سخت ہوتے ہیں. آگ پہ جب کباب کے آنسو گرتے ہیں تو آگ کا دل نرم نہیں ہوتا اس کباب کے لیے, بلکہ آگ کا شعلہ اور تیز تر ہو جاتا ہے, بڑھک جاتا ہے اس کو جلانے کے لیے. کبھی بھی ظالم کے سامنے ذلت کے آنسو نہ گراؤ, کبھی بھی ظالم کے سامنے ذلت کے آنسو نہ گراؤ, کبھی بھی ظالم کے سامنے دست تقدی دراز نہ کرو, گدائی کا ہاتھ دراز نہ کرو, کبھی بھی ظالم سے اپنی بقا کا بھیک نہ مانگو. یہ ذلت کا راستہ ہے, اس سے ظالم جریتر ہو جاتا ہے. فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ فلسطین کی بھیک ظالموں سے مانگ رہے ہیں. امام نے آ کر فلسطینیوں کو بتایا, فلسطینی حماس وہی راہ ہیں, وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام سے سیکھا فلسطین کی نجات کا راستہ. آج کیوں فلسطین کے بارے میں اسرائیل بکھلایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل کو فلسطین آزاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے مطمئن تھا کہ آزاد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی یو این او جاتے ہیں, کبھی امریکہ کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی برطانیہ کے پیچھے جاتے ہیں, یہ بھیک مانگ رہے ہیں فلسطین کا. لیکن ایک راہبر نے پہلی دفعہ بڑھ کر انہیں یہ کہا کہ بھیک نہیں, فلسطین تمہارا ہے, تم اس کو ظالم کے پنجے سے چھڑاؤ. خالی آپ چھڑا سکتے ہو, انہیں غلیلوں سے اور پتھروں سے اور سنگریزوں سے چھڑا سکتے ہو. یقین کرو, باور کرو اس نام پر. عزیزان, اس سے پہلے کہ پاکستان فلسطین بن جائے, اس سے پہلے کہ آپ جلا وطن ہو جائیں, اس سے پہلے کہ آپ مہاجر ہو جائیں, اس سے پہلے کہ آپ کے ماں باپ اور آپ کی بہنیں اور آپ کی مائیں مہاجر کیمپوں میں باہر ارد گرد کی سرزمینوں پر اور ارد گرد کے ملکوں پر جا کر آباد کیے جائیں, اور پھر اس کے بعد پاکستان کا مسئلہ یو این او میں اٹھایا جائے کہ ان مہاجروں کو واپس پاکستان پہنچایا جائے, وہ دن آنے سے پہلے لبیک کہو خمینی پر, خمینی کی آواز پر, اور خوش کے ہاتھ پر جس نے خمینی کا پرچم آج اٹھایا ہوا ہے. وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ دن مت آنے دو پاکستان میں کہ پاکستان اس طرف لے کر جا رہے ہیں. راستہ عملی راستہ ہے لیکن تھوڑا سا سخت ہے. خداوند نے کامیابی ہمیشہ سخت راستوں میں رکھی ہوئی ہے. الجنت حفت بالمکارہ, جنت خدا نے سختیوں کے اندر لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے. وحفت النار بالشہوات, اور جہنم اس کا پیکٹ, اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے, خوبصورت. لذتوں کے اندر جہنم لپٹی ہوئی ہے, سختیوں کے اندر جنت لپٹی ہوئی ہے. یہ شعار سید الشہداء کا تھا کربلا میں کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنین بین السلۃ والذلۃ وہیہات من الذلۃ, کہ مجھے اس ملعون نے, اس لعین نے, ابن زیاد نے عزت و ذلت کے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے. یہ اسوہ ہے سید الشہداء کا. امام خمینی نے بھی سید الشہداء سے سیکھا, خود بھی فرماتے ہیں ماں ہر چداری ماں سید الشہداء داری. حسین وہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے پہچانا ہے. ہم یہ دو آنسو بہا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض حسین و والدہ حسین و سب چکا دیا، بلکہ ان کو اپنا، ان کو معاذ اللہ اپنا ممنون احسان بنا لیا، دو آنسو ہم نے گرا دیے، دو دل تبرک کھا لینے سے راہ حسین طے نہیں ہوتی۔ راہ حسین کس طرح طے ہوتی ہے؟ جو خود حسین ابن علی نے بتایا کہ مجھے اس لعین نے عزت و ذلت کے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، لیکن کروں گا میں کیا کروں گا، ہے ہاتھ من نزلہ، میں ذلت کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، عزت کی راہ پہ چلوں گا، اگرچہ عزت کی راہ تلواروں کا راستہ ہے۔ عزت کا راستہ دشواریوں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ سخت راستہ ہے، تلخ راستہ ہے، لیکن عزت کی لذت ان ساری تلخیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ عزت کی لذت سب لذتوں سے بالاتر ہے، اور ذلت کی سختی، ذلت کی کڑواہٹ اور ذلت کی تلخی اتنی تلخ ہے، اتنی تلخ ہے کہ شہوتوں کی ساری لذتیں انسان کو بھول جاتی ہیں۔ لقمان حکیم سے ایک وصیت منقول ہے، اپنے بیٹے کو کہا، یا بنیا، اے میرے لاڈلے، میرے دلبند۔ لقمان کہتے ہیں میں نے بہت تلخ تلخ چیزیں چکھی ہیں، سب سے کڑوی چیز ایک فروٹ نما، فروٹ تو نہیں ہے، ایلوا، ایلوا کہتے ہیں زیادہ سب اس کو، ایلوا، یہ جو عموماً جنگلوں میں یا کھیتوں میں اگاتا ہے خود خودرو، بہت سخت کڑوا ہے، شاید اس سے زیادہ کڑوی تلخ چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اتا لقمان نے کہا کہ میں نے یہ بھی کھایا ہے، اے بنیا، اے میرے دلبند، میں نے یہ کھایا ہے، یہ سب سے تلخ اور کڑوی چیز اس روح زمین کی میں نے کھائی ہے۔ فلم ازک امر من الذلہ، لیکن ذلت سے زیادہ کڑوی چیز آج تک کوئی خدا نے پیدا نہیں کی۔ ذلت جتنی کڑوی چیز خدا نے پیدا نہیں کی، لیکن ذلت کی راہوں پہ شہوتوں کا راستہ ہے، آسائشوں کا راستہ ہے، آرام و عافیت کا راستہ ہے، یہ وقتی آسائشیں ذلت کی کڑواہٹ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور ادھر تھوڑا سا سخت راستہ ہے، لیکن یہ سختی جب اس عزت کے مقام پہ پہنچتا ہے انسان، ساری سختی کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جنت، جنت کی لذت زندگی کی ساری تلخیوں کو فراموش کروا دے گی، اور جہنم کی سختی ساری شہوتیں بلا دے گی۔ ذلت ایک جہنم ہے اس دنیا کے اندر۔ پاکستان کو عزت کا راستہ چاہیے، آج پاکستان کی قوم کو راہ عزت کی ضرورت ہے، راہبر عزت کی ضرورت ہے، دین عزت کی ضرورت ہے، امام عزت کی ضرورت ہے۔ یہ راستہ ہمارے لیے ان بہانوں سے کہ اگر ہم امام خمینی کا نام لیں گے ہم پہ شک کرنا شروع کر دے گا، اگر ہم امام خمینی کے پروگرام کروائیں گے، برسی کروائیں گے، ہمیں سمجھیں گے یہ وطن دوست نہیں ہے۔ اس قسم کے خناسوں کے وسوسوں نے پاکستان جیسی پاکستانی ملت، جس کے بارے میں امام خمینی نے فرمایا تھا ملت غیور، غیرت مند ملت، باغیرت ملت، لیکن خناسوں نے آ کر اس کو بے غیرتی کا راستہ بتایا۔ وہ ملت جس کو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ملت وفادار بے ارزشا، یہ اسلامی، اسلامی اقدار کی پابند ملت، اس ملت کو اقدار سے توہی کرنے کے لیے اس کے کان میں یہ پھونکا گیا کہ آپ خمینی کا راستہ نہ اپنانا، کیونکہ خمینی کا راستہ اپناؤ گے آپ پر شک کرنے لگیں گے۔ ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا، نام بھی بھول گئے، فلسطین کے اندر سنی ببانگ دول ساری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں کچل دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم 3 سال بھوک کاٹیں گے، 3 سال پیاس کاٹیں گے۔ اے شیعہ، اے پیروئے حسین ابن علی، اے حسین کی پیاس پہ رونے والے، اے حسین کے بچوں کی بھوک پہ رونے والے، آج دیکھ کون حسین کی راہ پر بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے۔ حسین کی بھوک پہ رونا یہ بھی سیکھ، اور حسین کی طرح بھوک کاٹنا عزت کے لیے یہ بھی سیکھ۔ حسین کی پیاس پہ رونا سیکھا ہے تو حسین کی طرح پیاسا رہنا بھی سیکھ۔ حسین کی مظلومیت پہ اگر ماتم سیکھا ہے تو حسین کی طرح گردن کٹانا بھی سیکھ، حسین کی طرح اسیر ہونا بھی سیکھ، حسین کی طرح قربانی دینا بھی سیکھ۔ یہ غزہ میں سیکھ لیا گیا۔ 3 سال سے کس چیز کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہ ہو۔ غزہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کے اندر نہ معدنیات ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ اندر کوئی پیداوار ہے، نہ باہر سے کچھ آ رہا ہے۔ آپ سمگلنگ کے ذریعے اتنی چیزیں نہیں آتی کہ ایک ملت اس کے اوپر عمر گزار سکے۔ پاکستان کے بارڈر زمین آسمان و شش جہاد سے کھلے ہوئے ہیں، سمگلروں پر بھی کھلے ہوئے ہیں اور ڈکیتوں پر بھی کھلے ہوئے ہیں، سرمایہ داروں پر کھلے ہوئے ہیں ہر ملک، لیکن نہ ملک میں بجلی ہے، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے۔ وہ چیز جو خود ملک پیدا کرتے ہیں وہ بھی یہاں پیدا نہیں ہو رہی، عوام شکنجے میں ہیں۔ لیکن اس سرزمین کے اوپر ایک ملت کے اندر اتنی استقامت آ جاتی ہے، ایک طرف سے اس کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، اس کے کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہی نعرہ ہے، قدس ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے۔ صہیونسٹ قابض ہے، غاصب ہے۔ پاکستانی قوم کے اندر اتنی خوبیاں اور خصوصیات موجود ہیں کہ اگر وہ اقبال جس نم کے خواہش مند تھے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساکی، وہ نم ابھی تک نہیں آئی۔ اقبال نے کھیت تو تلاش کر لیا، باغ تلاش کر لیا، لیکن دیکھا اس کے اندر نم نہیں ہے۔ نم کی انتظار میں تھے، لیکن جس دن وہ باغبان نم لے کر آیا، جس نے آ کر اس باغ کو سینچا اپنے افکار سے، اس دن اقبال موجود نہیں تھے، اور آج شاید اقبال کو بہت زیادہ شکوا ہوتا، چونکہ کل نم نہیں تھی ملت تھی، آج نم موجود ہے، ملت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روح اقبال زیادہ تڑپ رہی ہوتی کہ یہ نم تو آ گئی، یہ بیداری تو آ گئی، یہ شعور تو آ گیا، کیوں نہیں لے رہے اس کو؟ اس لیے اشارہ کیا، دو بڑی رکاوٹیں ہیں فکر امام کی راہ میں، دو بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک مقدس دلدل اور ایک سراب، ایک تہجر اور ایک نام نہاد تجدد، ایک ترقی کے لبادے میں سراب اور ایک دین کے لبادے میں دلدل۔ ان دو سے نکلیں گے شعور آئے گا۔ آپ کے پاس یہ ملک امانت ہے، یہ حرم امانت ہے، آپ اس حرم کے معمار ہیں، امانت دار ہیں۔ آنکھیں بند کر کے مت گزرنا، گردن جھکا کے مت رہنا، اپنے آپ میں مگن نہ رہنا، اس امانت کے امانت دار بن کر اس کو اپنے اہل تک پہنچانا ہے۔ اس ملت کے اندر یہ شعور بیداری آئی، پاکستانی، بہت پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کے اندر، یقین جان لے، یہ ایمان ہے میرا کہ پاکستان میں اگر بیداری آئی، ایران میں بیداری آئی، لیکن ایرانی قوم نے وہ کچھ نہیں کیا جو اس کے وظائف بنتے تھے۔ فلسطینیوں میں بیداری آئی ہے، بہت بڑا کام کیا تو فلسطین آزاد کرا لیں گے، لیکن انشاءاللہ جس دن پاکستان میں بیداری آئے گی پاکستان نہ صرف پاکستان بچائے گا بلکہ پورا جہان بچائے گا پاکستان کو. کیونکہ اس کے اندر قوم کے اندر وہ چیز ہے جو دوسری قوموں میں نہیں ہے, جو رہبر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کر سکتے ان کے اندر, اس قوم کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ خدا وہ دن لائے ہم سب اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ ملت پاکستان سرفراز, سرترو, عزت مند اور پوری دنیا کے لیے پیغام بیداری انشاءاللہ لے کر بڑھے انشاءاللہ. اور یہ پیغام بیداری جو امام امت نے شیعہ و سنی کے لیے چھوڑا ہے, یہ ہم سب انشاءاللہ لے کر فرد فرد تک اور گھر گھر تک انشاءاللہ پہنچیں. اس ملک کی نجات کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.